الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نبی کی ضرورت زیر بحث ہے، یعنی نبیوں پر ایمان کے ذیل میں جو وبائس اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں ان میں نبی کی ضرورت پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کیا چیز لے کر آیا ہے، وہ کیا اساسات ہیں جو ایک مذہبی وجود کی تخلیق کرتی ہیں، اور پھر پیغمبر آ کر کیا چیز انسان کو دیتے ہیں. تو یہ بحث خاتمے تک پہنچ گئی تھی، اور اس میں دو چیزیں ہم نے متعین کر لی تھیں کہ نبی کی ضرورت اتمام ہدایت کے لیے ہے اور اتمام حجت کے لیے، یعنی ہدایت کے لیے نہیں، اتمام ہدایت کے لیے. اس میں جب ہدایت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اسی پہلو کو نمایاں کرتا ہے، وہ بنیادی ہدایت لے کر آیا ہے، یہ اس کی فطرت میں ودیت ہے، اس کی تمام اساسات اس کے اندر موجود ہیں، یہ بیج اس میں ڈال دیا گیا ہے، اب آ کے اس کو انسانی زندگی سے متعلق کرنا ہے. تو یہاں کیا ضرورت پیش آئے گی؟ انسان کی فطرت میں جو چیز بالاجمال ودیت ہے، یعنی جس کا بیج بو دیا گیا ہے، جو اندر الہام کر دی گئی ہے اور جس کو وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، اس کی یاد دہانی کی جائے دنیا کی زندگی میں. ہمارا ماحول، ہمارے حالات، ہمارا گرد و پیش اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس پر گرد آ جاتی ہے، انسان اس سے غفلت میں چلا جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ذکرا، تذکیر، یعنی یاد دہانی کی جائے. یہ یاد دہانی اس ہدایت کو پہلی مرتبہ متعارف نہیں کراتی، پہلے سے موجود ہدایت کو یاد دلاتی ہے، اور پھر اس کی تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اب بیج تو ہے لیکن درخت نے برگ و بار لانے تک پہنچنا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. تو جس طرح انسان اس درخت کی نشو و نما میں، اس کی ساخت پرداخت میں، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو پھل یا پھولوں تک پہنچانے میں کردار ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر بھی ہمارے اندر جو ہدایت موجود ہے اس کو اتمام تک پہنچاتے ہیں، پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اسی کو قرآن مجید یتم نعمتہ کے الفاظ میں بیان کرتا ہے، نعمت کا اتمام کر دیا جائے. یہ بات ایک ہوئی، اور دوسری اتمام حجت، یعنی چونکہ یہ جو کچھ بھی ہدایت ہمارے اندر بدیت ہے اور اس کو جب تفصیلات میں بدلنا ہے تو ہماری زندگی میں علم کو بھی وجود میں آنا ہے اور عمل کا ظہور بھی ہونا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر اسی دنیا تک متعلق ہوتی تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. ہم کوئی غلطی کرتے تو اس کا نتیجہ بھی یہاں بھگت لیتے، صحیح رویہ اختیار کرتے تو اس کے نتائج بھی سامنے آ جاتے. لیکن چونکہ ہم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہیں اس سے متعلق ایک امتحان میں ڈال دیے گئے ہیں، اور اس امتحان کا نتیجہ اللہ پروردگار عالم کی عدالت میں نکلنے والا ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ انسان پر حجت پوری کر دی جائے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں بلایا جائے، اس سے پہلے کہ نتیجہ سنایا جائے اس پر حجت پوری کر دی جائے. تو یہ دوسری چیز کیا ہے؟ اتمام حجت. یعنی ویسے تو جو اندر ودیت کیا گیا ہے وہ بھی خدا کی حجت ہے، جو کچھ مجھے علم و عقل سے استنباط کر کے ملتا ہے وہ بھی خدا کی حجت ہے، جو کچھ انفس و آفاق میں میرے سامنے آتا ہے میں اگر بیدار ذہن کے ساتھ اس کو دیکھوں تو وہ بھی میرے پروردگار کی حجت ہے. لیکن خود پروردگار کی طرف سے نبیوں کے ذریعے سے اس حجت کو اس طرح پورا کر دیا جائے کہ پھر کسی شخص کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے نہ رہے. تو یہ پیغمبری یا نبوت کا سلسلہ ان دو وجوہ سے شروع کیا گیا، اتمام ہدایت اور اتمام حجت. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سورہ انعام کی آیت 130-131 میں پوری بات بیان کر دی گئی ہے. ارشاد فرمایا، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. یعنی قیامت کی جو عدالت ہے اس میں یہ حجت کس طرح سامنے آئے گی؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ یعنی قیامت میں جب ہم اس پروردگار کی عدالت میں پیش ہوں گے تو یہ وہ سوال ہے جو ہمارے سامنے آ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اپنا فیصلہ سنائیں وہ یہ پوچھیں گے کہ کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ یعنی میں نے تو تمہیں اندر بھی ہدایت دے کر بھیجا اور اب میں جن تفصیلات کا مواخذہ کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا تھا، پیغمبر بھیجے تھے. اور چونکہ دونوں گروہ، جن بھی اسی امتحان میں ہیں اور انسان بھی، تو دونوں سے کہا جائے گا کہ میں نے تمہارے اندر رسول بھیجے تھے، نبی بھیجے تھے، انسانوں کے اندر انسانوں میں سے، جنوں کے اندر جنوں میں سے. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ یعنی بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے جس کے لیے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے پورے کام کا عنوان کیا ہے؟ انذار، خبردار کرنا. اس کا دوسرا پہلو ظاہر ہے بشارت ہے. تو جو آیت قرآن مجید میں نبیوں سے متعلق ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ مبشرین و منذرین، وہ کیا کرتے ہیں؟ بشارت دیتے ہیں کہ اگر تم اپنا تزکیہ کر لو گے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو گے، تو جتنا زیادہ پاکیزہ بناؤ گے اس کے لحاظ سے پروردگار نتیجہ بھی تمہارے سامنے لے آئے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ جو ضرورت پیش آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے اتمام حجت کی کہ ہمیں ایک دن وہاں حاضر ہونا ہے، پیشی ہونی ہے وہاں پہ، اور نتیجہ نکلنا ہے. تو خبردار کرنا ضروری تھا. اگر معاملہ یہیں تک رہتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ کہیں گے، یعنی جواب کیا ملے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں. یعنی آپ کوئی بات کہنے کی باقی نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد عذاب و ثواب کا فیصلہ ہونا ہے. وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، ان پر افسوس، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اب خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے. یعنی یہ گواہی ہے جب قیامت کے دن سامنے آئے گی. پوچھا جاتا نا عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ سوال پوچھوں گا جب تم خود اپنے خلاف گواہی دو گے کہ ہاں ہم نے جانتے بوجھتے انکار کیا تھا، اس کے بعد فیصلہ سناؤں گا. ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے. اب یہ دیکھیے وجہ کیا بیان کی، وہی اتمام حجت. ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہوں. یعنی اگر ان کے ہاں غفلت ہے، انہیں بیدار نہیں کیا گیا، ان کو بتایا نہیں گیا، ان کو خبردار نہیں کیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں. اس سے پہلے خبردار کرنا ضروری ہے. تو یہ خبردار کرنا، یہ اتمام حجت کا عمل ہے. اس کا آخری منتہا یہ ہے. تو چونکہ رسولوں کے ذریعے سے یہ حجت اسی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے، اس درجے میں پوری ہو جاتی ہے کہ بحث مباحثے سے یا دوسرے شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہیں سے سزا کی ابتدا کر دیں، جزا کی بھی اور سزا کی، دونوں چیزوں کی ابتدا ہو جاتی ہے. یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اس کے بعد اب ہے نبی کی معرفت. یعنی ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کو نبوت کہا جاتا ہے. پھر یہ کہ نبی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جو باعث بنی ہے. اور یہ بحث اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنی ضروری ہے کہ اس میں دونوں جانب افراط و تفریط ہوئی ہے. یعنی ایک جانب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہدایت موجود ہے، یعنی وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں یا فطرت کے قوانین کی طرف کریں، جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے. ہم اس کی روشنی میں اپنے مسئلے حل کر لیں گے. اس کا بڑا سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے یہی دنیا ہے, تو اس لیے وہ کسی حد تک اطمینان سے یہ بات کہہ لیتے ہیں. دوسری جانب مذہبی گروہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ انسان اندھا اور بہرا پیدا کیا گیا ہے, ایسے ہی جیسے جانور پیدا کیے جاتے ہیں, اور یہ پیغمبر ہیں جو آ کے اس کو ابتدا سے یعنی الف با کے قاعدے سے دین بتاتے ہیں یا اخلاق بتاتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں. قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان بینا پیدا کیا گیا ہے, انسان سنتا ہے, دیکھتا ہے, اس کے پاس علم ہے, عقل ہے, اس کو بنیادی ہدایت دے دی گئی ہے, وہ ایک اخلاقی وجود ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی صلاحیت دی ہے جس سے وہ اپنے اخلاقی وجود کو بھی دنیا سے متعلق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اس بیج کو نشو و نما پانے کے لیے, اتمام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا کہ پیغمبر بھیجے. وہ یاد دہانی کریں گے, ہدایت کو اس کی تفصیلات میں متعین کر دیں گے, ان کا اصل کام یہ ہے. اور دوسری طرف چونکہ جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے تو حجت پوری کر دیں گے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے. یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے, اس کو قرآن مجید ہی سے سمجھ لینا چاہیے پوری طرح. تو نبی کی معرفت, اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کو پہچانیں گے کیسے. ضرورت تو معلوم ہو گئی, یہ پتہ چل گیا کہ نبی ہونا چاہیے, یہ اتمام ہدایت بھی ضرورت ہے. خود انسان کا اپنا وجود بتاتا ہے کہ ضرورت ہے, انسان کے کارنامے بتاتے ہیں کہ ضرورت ہے, انسان نے جو مذہب خود پیدا کیے ہیں ان کی تحلیل بتاتی ہے کہ ضرورت ہے. وہ پھر ایک لمبی بحث ہے, وہ کسی وقت کر لیں گے کہ انسان نے جب نبیوں کے ذریعے سے یہ چیز حاصل نہیں کی تو ہوا کیا اس کے ساتھ. میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ فلسفے کی تعریف کیا ہے, یعنی انسان نے بنیادی حقائق کو سمجھنے کے لیے خود جب قدم آگے بڑھایا تو کس طرح کی بھول بھلیاں میں پڑ گیا, اس میں کیسے تراشیدم, پرستیدم اور شکستم کی ایک پوری دنیا وجود میں آ گئی, اور پھر جب اس کی تائید کے لیے اپنے باطن کی طرف رجوع کیا تو باطن اپنی ذات میں چونکہ تمثیل کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس نے انسان کو کن وادیوں میں سرگرداں کر دیا جس کو آپ صوفیانہ مذاہب کی صورت میں دیکھتے ہیں. یعنی اگر آپ محض عقل کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ فلسفے کی تاریخ سے معلوم ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو اپنے باطن کی شہادت سے ویریفائی کرنا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ صوفیانہ مذاہب کی تاریخ سے معلوم ہو جائے گا. تو انسان کو یہ ضرورت تھی کہ پیغمبر آئیں اور وہ آ کے اس کو راہ راست پر رکھیں, یعنی اس کے باطن کی ہدایت کو صحیح رخ دیں اور اسے اتمام تک پہنچا دیں اور پھر اللہ کی حجت پوری کر دیں. لیکن ان کو پہچانے کیسے؟ ایک فلسفی ہے, ایک حکیم ہے, ایک شاعر ہے, ایک ادیب ہے, سبھی رہنمائی کے مقام پر کھڑے ہیں, کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں, تو ان کو کیسے پہچانے؟ یعنی یہ بات تو شاید معمولی معارضے سے واضح ہو جائے کہ انسان کو ایسے نہیں پیدا کیا گیا کہ علم میں, اخلاق میں, قانون میں, معیشت میں, معاشرت میں ہر انسان یکساں صلاحیت لے کے آیا ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی رہنمائی ہر جگہ موجود ہے, علم میں بھی لوگ آگے ہیں. جو ہم نے ابھی علم کی تحلیل کی تھی پچھلی نشست میں, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے علم کیسے وجود میں آتا ہے جب اس کو سمجھا تو اندازہ ہوا کہ اس میں بھی جو بڑی صلاحیت کے لوگ ہیں وہ بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. تو رہنمائی تو چاہیے انسان کو, لیکن ایک حکیم, ایک فلسفی, ایک دانشور سب رہنمائی کرتے ہیں, سیاستدان, لیڈر سب رہنمائی دے رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ مان لیں کہ یہ شخص جو رہنمائی دے رہا ہے یہ خدا کی طرف سے آ گیا ہے؟ یعنی نبی کا مطلب ہم جان چکے نبوت کی حقیقت کے باب میں کہ نبی کون ہوتا ہے. تو اب جس کو مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہے, جس کو اللہ نے اپنی وحی کا محبت بنا دیا ہے, جس کی طرف آسمان کی ہدایت آئے گی, اس کو نبی کہتے ہیں نا, اس کو پہچانیں گے کیسے؟ اس بحث میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اس کا میں نے عنوان قائم کیا نبی کی معرفت. نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر اتم اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے. یہ جو تمہیدی پیراگراف ہے یہ بتائے گا کہ نبی کی طرف, یعنی ابھی آپ نبی کو پہچان کر اس حتمی فیصلے تک نہیں پہنچے کہ وہ نبی ہے. پہلا تعارف کیا ہوگا؟ یعنی دنیا میں بہت سے رہنما کھڑے ہیں نا, تو آپ سب سے پہلے تو متوجہ ہوتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہے, فیصلہ کرنے کا نہیں, فیصلہ تو ابھی آگے جا کے ہونا ہے. وہ کیا امتیاز ہے جو فوراً ہی سامنے آ جاتا ہے؟ نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر اتم. یعنی اب آپ یہ دیکھیے پیچھے پلٹ کے کہ انسانیت کو جب آپ بیان کرتے ہیں, کبھی غور کر کے دیکھیں, تو اصل میں جب آپ کہتے ہیں اس شخص میں بڑی انسانیت پائی جاتی ہے, یہ انسانیت کا بڑا اعلیٰ نمونہ ہے. انسانیت, انسان تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ جانوروں سے جو امتیاز رکھتا ہے وہ اپنے عقلی وجود کے لحاظ سے رکھتا ہے, اخلاقی وجود بھی اور جمالیاتی حس بھی, تینوں چیزیں. جمالیاتی حس نے تمام فنون کو وجود بخشا ہے, اخلاقی احساس نے مذہب کو اور مذہبی تصورات کو وجود پذیر کیا ہے, اور انسان کے عقلی وجود نے علوم پیدا کیے ہیں. یہ انسان کا پورا تعارف ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں انسانیت, تو آپ غور کریں وہ صرف اخلاقی وجود سے متعلق ہوتی ہے. جب یہ لفظ بولتے ہیں نا, اس آدمی میں بڑی انسانیت پائی جاتی ہے, تو انسانیت کا مطلب ہے, اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ساری چیزوں سے بڑی چیز بھی یہی ہے. یعنی میرے اخلاقی وجود کا اگر ظہور نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے جو سب سے بڑی چیز میرے لیے شرف کا باعث بن سکتی تھی, اسی کا ظہور نہیں ہوا. تو نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر اتم. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑا عالم ہے, اس کے ہاں سے آپ فلسفے کے مباحث سیکھ رہے تھے, وہ آپ کو صرف و نحو کی تعلیم دے رہا تھا, وہ زبان کے حقائق بیان کر رہا تھا, وہ بہت اعلیٰ کلام پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے, اس میں آپ امرؤ القیس کی روح بھی دیکھ رہے تھے, لبید کی بھی دیکھ رہے تھے, فلاں کی بھی دیکھ رہے تھے, ان میں سے کچھ نہیں ہوتا. انسانیت کا مظہر اتم, یعنی اس کے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی جائے گی, لیکن انسانیت اپنے آخری درجے میں پائی جائے گی. مظہر اتم یعنی کامل ترین مظہر. اس میں پیغمبروں کے مابین کوئی فرق نہیں ہوتا. نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر اتم, اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے. یعنی دعوت آپ کو انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اسی اجمال کی تفصیل کرتی نظر آئے گی. بالکل ابتدا میں بھی یہی چیز ہوگی, بات شروع ہی یہاں سے ہوگی. آپ کی فطرت کے لیے اجنبی نہیں ہوگی اس کی کوئی بات. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ہم فیصلہ نہیں کر رہے, ابتدائی تعارف ہو رہا ہے. پیغمبر سے ابتدائی تعارف ہو رہا ہے. کیسی شخصیت ہوتی ہے نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر اتم, اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے. جب یہ خیال ہوا نا کہ لوگ میری باتیں پہنچائیں گے, تو آپ کبھی کفایہ میں دیکھیے, وہ روایتیں جمع کر دی ہیں خطیب نے, تو اس میں حضور یہ کہتے ہیں کہ میری بات کو سن کر تم پر کیا اثر ہو, تو اس کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہو تم کہ میری بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر یہ نہ ہو تو اس میں بنیاد اس کو بنایا کہ تمہاری فطرت گواہی دے رہی ہوگی تو پیغمبری کی بات ہو سکتی ہے. بنیاد ہی اس کو بنایا. نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر اتم, اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے. تمام بھلائیوں کا سرچشمہ. اب انسانی فطرت کیا ہے؟ انسانیت کے پہلو سے, انسانی فطرت کا ایک پہلو وہ تھا جس کو ہم نے علم میں سمجھا, جس کو ہم نے جمالیاتی حس میں سمجھا, وہ تفصیلات ہیں. یہاں انسانیت زیر بحث ہے. تمام بھلائیوں کا یعنی اخلاقی وجود کا ظہور ہونا ہے. تمام بھلائیوں کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں. اگر آپ نیکی, خیر, یہ آپ جانتے ہیں کہ فلسفے میں سب سے بڑی بحث جو سقراط و افلاطون سے شروع ہوئی وہ یہی تھی کہ خیر مطلق ہے جس سے اصل میں تمام بھلائیوں کا ظہور ہوتا ہے. خدا کی ذات کیا ہے؟ بیدہ الخیر, خیر مطلق. تو میرے اخلاقی وجود میں بھی اسی کو رونما ہونا ہے جہاں سے میں پیدا ہوا ہوں. تمام بھلائیوں کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں, ایک خدا کی یاد, دوسرے غریبوں کی ہمدردی. یعنی اگر آپ نے خیر مطلق کا ظہور اجمال میں بیان کرنا ہو تو دو باتیں بیان کریں گے. اپنے پڑوسی سے یاد ہے نا حضرت مسیح کی بات, وہ بھی خلاصہ ہے اس کا. ایک خدا کی یاد, دوسرے غریبوں کی ہمدردی. اب نبی کی پوری شخصیت, ظاہر ہے کہ وہ ایک عمر میں جا کے دعویٰ کرے گا, یہ کہے گا کہ میں پیغمبر ہوں, تو آپ نبی خود بھی اس کا اہتمام کرتا اور دوسروں کو بھی انہیں کی دعوت دیتا ہے. یعنی یہ چیز نبوت سے پہلے بھی اس کی زندگی ہوتی ہے, بعد میں تو خیر وہ اپنی پوری تفصیلات سے نمایاں ہو جاتی ہے. کیا چیز ہے؟ خدا کی یاد, غریبوں کی ہمدردی. وہ لوگوں سے جو کچھ کہتا ہے عقل و بصیرت کے آخری معیار پر کہتا ہے, اور انہی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے جن سے انسان غافل ہوتا ہے یا انہیں بھلا بیٹھتا ہے. یعنی آ کے کوئی نیا فلسفہ نہیں بیان کرنا شروع کر دیتا, بلکہ اسی فطرت کے تقاضوں کو سامنے لاتا ہے. جو کچھ آپ کی فطرت میں ودیت ہے اسی کو بیان کرتا ہے. آپ بیج بو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, مٹی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اس بیج کو نشو و نما دو, تو یاد دہانی کراتا ہے. پھر اس کی نبوت کے پیچھے اخذ و اکتساب کا کوئی پس منظر بھی نہیں ہوتا. یعنی جو چیز فیصلہ کن ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے بعد جو کچھ کلام اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے, خدا کی طرف سے جو بات کر رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے اخذ و اکتساب کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا. انسانیت موجود ہے, رحمت موجود ہے, خدا کے ساتھ ایک یاد کا تعلق موجود ہے, جیسے کہ ایک شریف النفس انسان میں ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے اخذ و اکتساب کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا. لہٰذا اس کو پہچاننے میں کسی سلیم الفطرت شخص کو کوئی دقت نہیں ہوتی. یعنی اگر آدمی سلیم الفطرت ہے تو پکار اٹھتا ہے. اس کی مثال ہے سیدنا صدیق, دو منٹ بھی نہیں لگے پہچان لیتا ہے. انسان کے دل و دماغ بیدار ہوں تو روح و آواز پیغمبر معجزہ است. یعنی اگر بیداری موجود ہے تو چونکہ فطرت کا اقتضا ہے, ہمارے باطن کا شہود ہے, جو کچھ سامنے آ گیا ہے وہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے, تو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. لیکن قرآن مجید نے اس کو ایک معیار بنا دیا ہے کہ پیغمبر کے ہاں جو کچھ خدا سے براہ راست تعلق یا مخاطبہ الہی کے بعد اس سے صادر ہوتا ہے, اس کے پیچھے اخذ و اکتساب یعنی سیکھنے حاصل کرنے کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی. اس میں جو عام طور پر ہمارے ہاں جس آیت کا میں نے حوالہ دیا ہے سورہ یونس کی, جس کو ہم ابھی پڑھیں گے, تو بالعموم ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید میں بات کس پس منظر میں آئی ہے وہ اوجھل ہو جاتا ہے, اور اس میں سے ایک جملہ نکال کے ہمارے ہاں چونکہ اعتباری استدلال کا طریقہ موجود ہے تو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جی, رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے تو میں نے اس میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ بات نہیں کہی ہے. یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن کیا ہر آدمی جو سچا ہے وہ پیغمبر بھی ہو جائے گا؟ اور کیا کوئی آدمی جو سچا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا؟ یہ زیر بحث نہیں ہے, بالکل مختلف بات ہے جو کہی ہے. وہ دیکھیے کیا کہا ہے, سورہ یونس کی یہ 16 آیت ہے. کل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبست فیکم عمرن من قبل ہی افلا تاکلون. کہہ دو, اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا, یہ اسی کا فیصلہ ہے, اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا. یعنی میرے ہاں تو کوئی اخذ و اکتساب کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. میں کب غار میں بیٹھا, میں نے کب مراقبہ کیا, میں نے کب کسی حقیقت کو جاننے کی صوفیانہ تگودو کی, میں کب شاعری کرنے کے لیے بیٹھا, میں نے کب علوم و فنون سیکھے, میں کس دن اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا تمہیں نظر آیا, اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں پچھلی نشستوں میں, اور یہ بتا چکا ہوں جس میں نبوت کی حقیقت زیر بحث تھی کہ پیغمبری کیسے ملتی ہے, مخاطبہ الہی کا شرف کیسے حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس کو بنیادی استدلال بنا دیا. فقط لبست فیکم عمرن من قبل ہی, کوئی اخذ و اقتباس کی تاریخ نہیں ہوتی پیغمبر کی دنیا کے اندر. یعنی یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ پورے عالم کے اندر جو لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے رہنمائی کر رہے ہیں, شاعر بھی کرتا ہے, ادیب بھی کرتا ہے, سائنسدان بھی کرتا ہے, دانشور بھی کرتا ہے, لکھنے والے بھی کرتے ہیں, مصنف بھی کرتے ہیں, صحافی بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, آپ کسی بڑے آدمی کو کسی میدان سے اٹھائیں گے تو اس کے ہاں جب ظہور ہوتا ہے تو اس سے پہلے اخذ و اکتساب کی پوری تاریخ ہوتی ہے. وہ دیہات میں بھی ہے تب بھی ہوگی, وہ شہر میں ہے تب بھی ہوگی, لازماً ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن فردوسی فردوسی بن کے کھڑا ہو جائے گا، غالب غالب بن کے کھڑا ہو جائے گا، یک بیک ایک دن کہے گا کہ میری طرف یہ شاعری الہام ہونے لگ گئی. اس سے پہلے آپ کے اندر جو ملکات موجود ہوتے ہیں، ان ملکات کے ظہور ہونے کا ایک عمل وجود میں آتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے انسان کی جبلت میں جو چیزیں موجود ہیں، جو رکھ کے بھیجا ہے، ان کے ظہور کے لیے بچپن لڑکپن کے مراحل گزرتے ہیں، اور آپ باقاعدہ طور پر انسانیت کا ظہور اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. یعنی یوں تو نہیں ہوتا نا کہ بچہ جو ہے اس نے نہ کوئی چلنا سیکھا، نہ بولنا سیکھا، نہ اپنی جبلتوں کا اظہار سیکھا، نہ اپنی فطرت کا ظہور دیکھا. وہ ایک جگہ پڑا رہا کہ 20 سال کے بعد اچانک اٹھا اور سب کچھ ظہور پذیر ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا نا، آپ اس میں دیکھتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو رہنما ہیں، دانشور ہیں، جو بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جن لوگوں نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، وہ سائنسدانوں میں نیوٹن آئنسٹائن ہوں، فلسفیوں میں افلاطون اور ارسطو ہوں، ہیگل ہو، کانٹ ہو، وہ شاعروں اور ادیبوں میں ملٹن ہو، کیٹس ہو، فردوسی ہو، حافظ ہو، غالب ہو، اقبال ہو، کسی کو پکڑ لیں تو سب کے سب جس وقت اپنے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں وہ آپ کو متوجہ کرتے ہیں، تو آپ پلٹ کے پیچھے دیکھیں تو اخذ و اکتساب کی ایک پوری تاریخ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جائے گی سب. یعنی اقبال تو آپ کے قریب کی شخصیت ہے، غالب زیادہ دور نہیں ہے، انہیں کو دیکھ لیں، کسی کو، کسی میدان کے شخص کو. ہم اپنے اوپر اس کا اطلاق کریں، تراشیدم پرستیدم شکستم، یعنی اسی سے گزرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، کوئی رائے قائم کرتے ہیں. اس طرح وہ ملکہ علم ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح جبلتیں رکھی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح ملکات رکھے ہیں، صلاحیتیں رکھی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے. یہ میں پہلے بھی توجہ دلا چکا، محض یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے. کہ سید سلیمان صاحب نے، سید سلیمان ندوی، اقبال کے بقول خانوادہ علم کے آخری چشم و چراغ، معمولی ہستی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب نبوت کی بحث کی ہے سیرت النبی میں، تو اس کو بھی ملکہ نبوت کا ظہور قرار دیا ہے. اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن میں اس کو بالکل اسی طرح پیش کر دیا ہے، اور بلکہ نبی کا معیار ہی صوفیوں کے مذہبی مشاہدات کو بنایا ہے. یہ دونوں باتیں بالکل بے بنیاد. کوئی ملکہ نبوت نہیں ہوتا جس کا ظہور ہوتا، یعنی ملکہ شاعری نہیں ہے کہ اخذ و اکتساب کے مراحل سے گزرنے کے بعد آپ غالب بن گئے، بے دل بن گئے، حافظ بن گئے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کو بیان کیا قرآن مجید نے اس میں، کہ یہ جو کلام اس وقت میری زبان سے صادر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی تاریخ نہیں. یہ جس دن پہلے دن میری زبان سے نکلا ہے، بس پہلے ہی دن نکلا ہے، اور اس کے اوپر استدلال کیا. فقط لبست فیکم عمرن من قبل ہی افلا تاکلون، ظالمو اس سے پہلے 35-40 سال گزار چکا ہوں تمہارے اندر، کیسے عقل سے کام نہیں لیتے، تو سمجھتے نہیں. کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یہ اسی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی میرے ہاں تو اس کے کوئی آثار بھی کبھی نہیں ہوئے. یہ پہلی بنیادی بات. اب آ کے گویا یعنی تعارف ہوا، نبی کو ہم نے دیکھا، انسانیت کا مظہر اتم، وہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں بھلائیوں کے سرچشمے، خدا کی یاد، یعنی خدا سے بیگانہ نہیں ہوتا کوئی پیغمبر. تفصیلات بات کی چیز ہے، اس کا پیغام پہنچانا ایک بات کی چیز ہے، جیسے کہ ایک شریف النفس انسان اپنے پروردگار کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، خدا ترس جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بڑا خدا ترس آدمی ہے، اور غریبوں کی ہمدردی، یہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہے سب پیغمبروں کے ہم مشترک، اس سے آپ کی توجہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جس وقت کہتے ہیں کہ اب میری طرف مخاطبہ الہی کا ظہور ہو گیا ہے، تو جو چیز صادر ہوتی ہے وہ اخذ و اکتساب کی کسی تاریخ سے متعلق نہیں ہوتی. اب یہاں آ کے گویا پہلی بڑی اینٹ رکھ دی گئی، ایک نئی دنیا آ گئی. اب ہم مجبور ہیں کہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جس شخصیت سے سامنے آ رہا ہے، اس کو اب پہلے ہی مرحلے میں سقراط و فلاطون سے، غالب و اقبال سے، فردوسی اور حافظ سے الگ کر کے دیکھیں. مجبوری ہو گئی، یعنی معاملہ ہی بالکل الگ ہو گیا. تاہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یعنی اب یہ پہلا مرحلہ ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کے کیا کہا، فقط لبست فیکم عمرہ، میری پچھلی زندگی کو دیکھ لو، اس میں انسان کے لیے جو کسی ملکے کے ظہور کی تاریخ پیدا ہوتی ہے وہ پائی ہی نہیں جاتی، میرے یہاں موجود ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے وہ دنیا کی تمام رہنما شخصیات سے بالکل ہی منفرد ہوتا ہے اس لحاظ سے. تاہم اس کے ساتھ, یعنی یہ تو ہوتا ہی ہے, تاہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بینات بھی عطا فرماتے ہیں, یعنی اب گویا کمک آتی ہے, ایسی بینات بھی عطا فرماتے ہیں کہ معاندین اگرچہ زبان سے اقرار نہ کریں لیکن اس کی صداقت پر یقین کے سوا ان کے لیے بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. وہ ہوتا کیا ہے جس کے بعد اللہ یہی سزا دے دیتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے, یعنی پہلی چیز تو یہ کہ پیش کرنے والا ویسے ہی ساری انسانیت کے رہنماؤں سے منفرد ہو گیا, معاملہ ہی ایک بڑے سوال کی صورت میں سامنے آ گیا کہ یہ صادر جو کچھ ہو رہا ہے آ کہاں سے گیا ہے, ایسے تو کبھی کسی کے ہاں نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بینات, یعنی ایسی واضح نشانیاں اس کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ معاندین, معاندین یعنی انعاد رکھنے والے, دشمنی رکھنے والے. ایک یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کی بات سلیقے سے سن رہا ہے, مان نہیں رہا, لیکن بھارا ایک مہذب شریف آدمی ہے, انکار کر رہا ہے, نہیں مان رہا, لیکن جیسے ایک انسان کو بات سننی چاہیے سن رہا ہے. ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو انعاد اور دشمنی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے, یہ ہر معاشرے میں ہر جگہ. کوئی دعوت بھی جب اٹھ کے لوگوں کو جھنجھوڑنا شروع کرتی ہے, وہ علم کی دعوت ہو, اخلاق کی دعوت ہو, مذہب کی دعوت ہو, لازمی طور پر کچھ معاندین پیدا کر دیتی ہے. اور یہ شاید تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ معاندین کی یہ جماعت اگر مذہبی لوگ موجود ہوں سب سے بڑھ کر ان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. اس کا جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے دردناک ظہور ہے وہ سیدنا مسیح کی شخصیت میں ہوا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ خدا کا آخری پیغمبر ان کے لیے کن معجزات کے ساتھ, بن باپ کی پیدائش, بچپن میں گواہی, سب چیزیں ہو چکی ہیں لیکن ہر چیز کی تعویل کر لی گئی ہے, اور مذہبی طبقہ ہے جس نے اصرار کیا کہ نہیں اس کو صلیب دی جانی چاہیے, مذہبی طبقہ. یعنی اگر آپ اس وقت کی وہ ساری داستان پڑھیں تو جو رومی ہے ان کا جو حکمران ہے پلاطس, کی کوئی ارادہ نہیں, کوئی رائے نہیں اس کی کہ مجھے ان کو صلیب دے دینی چاہیے, بار بار توجہ دلا رہا ہے, لیکن وہ آخر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ برابر ڈاکو کو چھوڑ دیں, مسیح کو تو بہرحال صلیب دینی ہے. تو یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ معاندین یعنی سب سے بڑھ کر مذہبی طبقات سے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ معاندین اگرچہ زبان سے اقرار نہ کریں, یعنی یہ تو ضروری نہیں کہ زبان سے مان جائیں, لیکن اس کی صداقت پر یقین کے سوا ان کے لیے بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. وہ پہلے شخصیت, اس شخصیت کے ساتھ فقط لبستو فیکم عمرہ, اخذ و اکتساب کی تاریخ سے خالی ہونا, اور اس کے بعد بینات کا آنا شروع ہو جانا. بینات کی ہم آگے وضاحت کریں گے. زمانہ رسالت کے اہل کتاب سے متعلق قرآن نے اسی بنا پر ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے مان لے گا کہ پیغمبر کی بات ہی حق تھی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اس بات کو مان لے گا کہ پیغمبر کی بات ہی حق تھی, وہی کتاب جو اس پر ہوئی ہے وہی حق تھی. یہ اتنی بڑی بات جو قرآن مجید نے کہہ دی تو یہ اس بنیاد پر کہی ہے کہ پیغمبر کی ذات اور میرا آپ کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم دعوت پیش کرتے ہیں, کوئی تحقیق کریں گے, کوئی نتیجہ نکالیں گے, کسی چیز میں غلطی ہوگی, ہمارے کردار میں, ہماری سیرت میں بھی خامیاں ہوں گی, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسانیت کا مظہر اعظم ہیں, ہماری ایک ایک بات فطرت سے متعلق ہوتی ہے. یہ تو پیغمبر کا فیضان ہے کہ چونکہ اس کی بات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی حد تک کنسسٹنٹ رہتے ہیں, لیکن اگر اپنے طور پر بات کریں تو ممکن ہی نہیں ہے ان میں سے کوئی چیز ظہور پذیر ہونی. وہ جب بات کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بڑے بڑے معاندین, سب سے بڑے معاندین کون تھے؟ خود اہل کتاب. مشرکین کی بڑی تعداد ایمان لے آئی, سب سے زیادہ انعاد کا ظہور انہیں سے ہوا ہے. انہی کے وہ لوگ ہیں ابو رافع اور کعب بن اشرف جن کو معاندت کی سزا دی گئی ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ مان لیں گے, یعنی مرنے سے پہلے ایک ایک مان کے. مان کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلان کر کے جائے گا, یہ ان کے باطن کی خبر دی ہے کہ حقیقت میں ایسے مان لیں گے اس بات کو. وہاں لا یؤمنن بہ اصل میں دل کے اندر ایک چیز کے یقین کر لینے کے مفہوم میں آیا, یہی مطلب ہے اس کا. زمانہ رسالت کے اہل کتاب سے متعلق قرآن نے اسی بنا پر ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے مان لے گا کہ پیغمبر کی بات ہی حق تھی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بینات ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہیں، یعنی اب پہلی باتیں ہو گئیں، اس کے بعد بینات ملنی ہیں۔ تو بینات میں نبی کس زمانے میں آئے، کن حالات میں کھڑے ہیں، اس کے لیے جو ہمارے ہاں کے علم کلام میں بہت ہی فضول بحثیں پیدا ہو گئیں کہ فلاں کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، اس کا تعلق زمانے اور حالات سے۔ اب مثلا دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آگے یہ بحث آئے گی، انہوں نے جو پہلی بات ہی کہی جب رات کی تاریکی میں بلا کے یہ تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا، تو پہلی بات یہ کہی کہ آپ بھیج کہاں رہے ہیں مجھے، فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کے پاس بھیج رہے ہیں، یعنی میری زبان سے کوئی بات بعد میں نکلے گی پہلے میری گردن مروا دے گا۔ یعنی قانون کی عدالتیں تو نہیں ہیں نا، جمہوری حقوق بھی ابھی نہیں پوری طرح بحال ہوئے، تو یہ صورتحال اب پیغمبر کو پیش ہے، یعنی جہاں اسے بھیجا جا رہا ہے، جس زمانے میں بھیجا جا رہا ہے، وہاں ایک دوسری صورت در پیش ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یعنی آپ ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، قریش ہی کے اندر سے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک عصبیت موجود ہے، بہت سا خاندان کا پس منظر بھی ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے آپ کو بات کرنی ہے، تو یہاں وہ صورتحال نہیں ہے جو مسئلہ حضرت موسیٰ کو پیش آئی۔ یہ میں نے ایک مثال دی کہ ہر پیغمبر کس زمانے میں ہے، کن حالات میں ہے، اس کے لحاظ سے بینات اس کو دی جائیں گی۔ ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں گے، یعنی یہ جو بینات ہیں ان کو کیٹیگرائز کر کے ان میں سے چند ہیں جن کو ہم یہاں بیان کریں گے۔ یہ جو بحث ہے یہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں شروع ہوگی کہ وہ بینات کیا ہوتی، پہلا مرحلہ کیا تھا، پیغمبر کی شخصیت کا اولین ظہور کیا ہوتا، آگے آپ کے سامنے خدا کا پیغمبر، تو اولین ظہور میں کیا چیزیں ہوں گی جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ایک نظر ان کے اوپر ڈال لیں بینات میں داخل ہونے سے پہلے، تاکہ ان کی ایک تصویر ذہن میں رہے۔ انسانیت کا مظہر اتم ہونا، میں نے گزارش کی تھی کہ انسانیت سے مراد یہاں انسان کے اخلاقی وجود کا اس کی شخصیت میں ظہور ہے، یعنی انسانیت سے مراد حیوانوں کے مقابل میں انسان کا امتیاز نہیں، وہ تو تینوں چیزیں ہیں، عقلی وجود، اخلاقی وجود، جمالیاتی احساس، جو حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے، انسانیت کا جو اخلاقی پہلو ہے اس کا شخصیت میں ظہور ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسانیت ظاہر ہوئی ہے، تو اس کا مظہر اتم، آخری درجے کا مظہر، جو بات کہے گا پیغمبر بننے کے بعد وہ انسان کی فطرت پر مبنی ہوگی، کوئی اجنبی علم لے کے نہیں آ جائے گا، کوئی مسمرزم کے طریقے سکھانے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، کوئی خاص طرح کی نروان کی کہانی نہیں سنائے گا آپ کو، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تفصیل سے ہم بحث کر چکے ہیں کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان میں سے کوئی چیز پیش نہیں آئی، یعنی غار حرا کے واقعے کے اوپر بڑا تفصیلی تبصرہ میں نے پچھلی نشستوں میں کر دیا کہ یہ محض افسانہ ہے جو صوفیانہ مباحث کو پیغمبر کی شخصیت سے متعلق کرنے کے لیے وجود پذیر ہوا ہے، نہ روایت کے کسی معیار پر پورا اترتا ہے، نہ درایت کے کسی معیار پر پورا اترتا ہے۔ قرآن نے سری لفظوں میں سورہ نجم میں اس کے ایک ایک پہلو کی تردید کر دی، یہ کبھی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں چونکہ ایک خاص دور میں آ کر صوفیانہ تعبیر متعلق ہوئی ہے، اور اس وقت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پورے عالم اسلام میں دین کی دو تعبیرات ہیں جن کا آخری درجے میں شیوع ہے، اگر آپ تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو 90% لوگ صوفیانہ تعبیر ہی کے حامل ہیں، اور دین کی صوفیانہ تعبیر کا جو سب سے بڑا ظہور ہوا ہے وہ عالم اسلام کی علمی شخصیات میں سب سے بڑی شخصیت سے ہوا ہے، وہ ہے امام غزالی۔ وہ ہے تو لطیفہ، لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ امام غزالی کو ہمارا علم حیثیت کیا دیتا ہے، لطیفہ ہے، بیان کیا جاتا ہے مذہبی مجالس میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے جو میری امت کے علماء ہیں تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، پیش فرمائیں گے کسی کو، تو رسول اللہ نے پوری امت میں سے جس کا انتخاب کیا وہ کون تھے، امام غزالی، ان کو پیش کیا گیا۔ مکالمہ کیا ہوا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ کا ذرا تعارف، تو انہوں نے اپنا پورا شجر نسب احمد بن محمد بن حامد پورا کا پورا بیان کر دیا، ان کا بھائی میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، تو یہ آپ نے جو اتنی داستان سنا دی, انہوں نے کہا آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, آپ کے ہاتھ میں کیا, آپ نے بھی پوری کہانی سنا دی تھی. تو یہ معلوم ہو گیا اس سے. یہ میں نے صرف یہ توجہ دلائی کہ جب ایک یعنی میتھالوجی ایسے ہی بنتی ہے نا, آپ کے ہاں جو تصورات پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر پھر یہ قصے اور کہانیاں وجود میں آتی. اتنے بڑے آدمی تو یہ تعبیر غلبہ رکھتی ہے 90% لوگ. اس کے بعد اسلام کی سیاسی تعبیر ہے, جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا امپائر قائم ہوا اور اس امپائر کے لیے کی ورڈ کیا تھا, خلافت. تو اس کے احیاء, اس عظمت رفتہ کی بازیافت سے جو تصورات پہلے سے موجود تھے ان کو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اسلام کی سیاسی تعبیر کی صورت دی. تو باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے حاملین ہیں. تو اس وجہ سے یہ اصل میں پورا پس منظر, اس میں یہ غار حرا کا قصہ وجود میں آنا ہی تھا, وہ آ گیا. اور ایک خاص دور میں آ کر اس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں پوری ایک داستان وجود میں آئی ہے. تو یہ میں نے اس لیے اشارہ کر دیا کہ ہم جس میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پیغمبری کیسے ملی اس کو واضح کرنا بہت ضروری تھا. اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. اب آپ آوارہ گردی کر سکتے ہیں
جی, اب اوپن سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں.
السلام علیکم. آپ سورۃ الانعام کی بات کر رہے تھے, یا معشر الجن والانس لم یأتکم رسل منکم یقصون. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی عدالت کا ذکر ہے, اور اس سے فوراً اگلی آیت میں ذالک الم یکن ربک مہلک القرا, جس میں دنیاوی عدالت کا ذکر ہے. اس التفات کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟
یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس عدالت کی پدا وہاں سے ہو جاتی ہے نا, پیغمبروں کے زمانے میں. یعنی جب خدا کا رسول آتا ہے تو عدالت زمین پر لگ گئی, اور یہاں فیصلہ پہلے سنا دیا گیا. اس فیصلے کا اب آخری ظہور ہونا شروع ہو گیا, آگے جزا و سزا کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے.
سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ 130 آیت میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے, ہر جن سے خطاب کیا جا رہا ہے, یا معشر الجن والانس. اور ذالک الم یکن ربک مہلک القرا خاص قوموں کی طرف ذکر ہے, تو ایک عام سے خاص کی طرف بات.
صحیح ہے, بالکل. یعنی قیامت میں گویا اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے یہ خطاب کریں گے کہ کیا میرے پیغمبر تمہاری طرف نہیں آئے تھے. اب اس کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا کہ وہی سبب ہے, وہی اتمام حجت کا باعث ہے کہ تمہاری طرف بھی جب یہ پیغمبر آ گئے ہیں محمد الرسول اللہ, تو یہ اس کے بغیر میں تمہیں بھی سزا دینے والا نہیں. قرآن میں یہ مضمون ایسے ہی آتا ہے, کبھی رسولوں کا جو انذار ہے اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کے آخرت کی طرف, کبھی آخرت کو سامنے رکھ کے اس نتیجے کی طرف. اس کو اگر دیکھنا ہو, سب سے اچھا اس کا جو بڑا ہی خوبصورت بیان ہے وہ سورہ حاقہ میں ہے. یعنی پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے یہ عذاب آئے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے اٹھایا ہے بات کو, اور اٹھانے کے بعد پھر قیامت کی طرف.
حمید صاحب ایک سوال ہے کہ سورہ انعام جو آپ ہی پڑھی جا رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یا معشر الجن والانس کا ذکر کیا ہے, تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے؟ اور اگر جیسا کہ یہ عام مانا جاتا ہے تو پھر وہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, تو یہ بات تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ جنوں کے لیے رسول الگ آئے تھے, یا نبی پاک جنوں کے رسول تھے یا نہیں؟
میری تو ویسے عمر گزر گئی ہے وضاحت کرتے کرتے, دوبارہ کیے دیتا ہوں. یعنی یہ قرآن مجید کے اصول کے بالکل خلاف ہے, جس پیغمبر کو بھی بھیجا جائے گا وہ انہی لوگوں میں سے بھیجا جائے گا. قرآن مجید نے بہت اصرار کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اگر میں زمین پر فرشتے بھیجتا تو ان کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا, انسانوں کی طرف انسان رسول, جنوں کی طرف جن رسول. یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے ہے اس میں رسل منکم کے الفاظ ہیں, یعنی یا معشر الجن والانس اس میں دونوں کے بارے میں بیان کی. کیا تمہارے پاس تمہارے اندر سے رسول نہیں آئے؟ تو اس وجہ سے یہ تو کسی طرح مانا ہی نہیں جا سکتا کہ انسانوں کے رسول جنوں کے لیے ہوں یا جنوں کے رسول انسانوں کے لیے ہوں. یہ بنیادی بات ہے. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ جن پھر کیوں زیر بحث آ گئے؟ یعنی دائرہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے نا, ان کا زیر بحث کیوں آ گئے, کیا وجہ ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ واقعہ بھی زیر بحث آ گیا کہ انہوں نے قرآن سنا, اس سے اوپر اپنے تاثر کو بیان کیا, اس میں جا کے اپنی قوم میں کیا حالات ہیں ان کی بنیاد پر ایک گفتگو بھی کی جو سورہ جن میں ہے سورہ احقاف میں ہے. یہ کیا مسئلہ ہوا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن کیوں زیر بحث آ گئے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں یہ توہمات موجود تھے کہ معاملات بہت سے جن ہی کر رہے ہوتے ہیں. وادیوں کے جن بھی تھے, کاہنوں پر الہام بھی وہی کرتے تھے. تو یہ الزام تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جنوں ہی کا الہام ہے, جیسے ہمارے شعراء پر ہوتا ہے ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ جنوں کا معاملہ کیا ہے, یعنی کیا صورت ہو رہی ہے, وہ کیا کرتے ہیں. اس میں خاص طور پر یہ معاملہ اس طرح زیر بحث آیا کہ قرآن کا نزول کیسے ہوتا ہے یہ بتایا جائے. تو سورہ جن میں بھی موضوع یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہونے کا فیصلہ کیا گیا تو چونکہ جنات اوپر فرشتوں سے بہت قریب ہو جاتے ہیں, ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں, وہ کوئی چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی کچھ اچک لیتے ہیں, کہانت کا سارا کاروبار اسی پر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ خصوصی پہرے لگا دیے گئے, جہاں وہ پہلے بیٹھتے تھے وہاں سے ان کو کھدیڑ دیا گیا. یہ چیز خود جنوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نقل کر دی, یہ بیان کر دیا کہ ہوا کیا ہے. یعنی وہ خود بیان کرتے ہیں سورہ جن میں کہ ہم اوپر گئے, جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے, کچھ لے بھی لیتے تھے, لیکن اب تو یہ ہے کہ ایک شہاب ثاقب ہے جو پیچھا کرتا ہے اور بیٹھنا ناممکن بنا دیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تجسس ہوا کہ دنیا میں کیا کسی عذاب کا فیصلہ کیا گیا ہے, کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے, کیا ہوا ہے. تو چلتے چلتے یہ قرآن ہم نے سنا. تو نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, نہ آپ نے جا کے ان کو اس طریقے سے انذار کیا. اصل میں وہ اس تجسس میں یہ دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے, آئے ہیں تو قرآن سنا انہوں نے. اب آپ پلٹ کے دیکھیے کہ اگر مثال کے طور پر جس طرح جن ہماری باتیں سن لیتے ہیں, ہمیں دیکھ بھی لیتے ہیں, اگر ہم بھی دیکھتے ہوتے تو ہمیں تجسس نہ ہوتا. ان کی طرف خدا کا رسول آیا, کوئی پیغام وہ پڑھ کے سنا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایمان لانا یا ماننا کسی ہدایت کو, یہ مشترک حقیقت ہے. میں بھی لاؤں گا, میں مسیح پر بھی ایمان لاتا ہوں, میں موسیٰ پر بھی ایمان لاتا ہوں, میں جس پیغمبر کی ہدایت پر اس وقت عمل کر رہا ہوں وہ رسول اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت مشترک ہو گئی ہے. تو اگر ہم ہدایت کو دیکھیں گے, ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, یعنی اس بات کی گواہی کہ یہ وہی ہدایت ہے. مثلا میں اگر فرض کر لیجئے کہ جنوں کی کسی مجلس کو دیکھوں اور وہاں پر ان کا کوئی پیغمبر قرآن, اپنا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہو, کوئی اپنی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہو, تو میں واپس آ کے آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ تو وہی کتاب, وہی ہدایت, وہی بات ہے, وہ جو اس سے پہلے بھی ہمیں معلوم تھا انسانوں کے پاس آتی رہی ہے, یہ اس کا بیان ہے. یعنی یہ اصل میں ایک سلیم الطبع انسان جس وقت کسی دوسری جگہ بھی وہی بات سنتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ آپ مریخ پر جائیں اور وہاں جا کے آپ کو پتہ چلا کہ وہاں ایک اور قوم پائی جاتی ہے یا مخلوق پائی جاتی ہے, ان کے پیغمبر سے آپ کا رابطہ ہو جائے, تو آپ کا تاثر کیا ہوگا؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اس میں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ ان کی طرف مبعوث ہیں یا رسول اللہ کو ان کی دعوت پہنچانی ہے. دعوت اور ہدایت کائنات کی مشترک حقیقت ہے. اسی کو میں نے واضح کیا ہے کہ تمام پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے. یہ تصور ختم کر دینا چاہیے کہ مسیح بنی اسرائیل کے لیے ہدایت لے کر آئے تھے اور محمد الرسول اللہ فلاں کے لیے. سب پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے, عدالت اپنی قوموں کے لیے ہوتی ہے.
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض. تو اس آخری آیت کے آخری حصے کے بارے میں آپ کا کیا تفسیر؟
یہی جو ابھی میں نے عرض کیا, جہاں سے بھی حق ملے گا, جہاں سے بھی دعوت ملے گی, یہی توجہ دلائی جائے گی. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں فطرت کا زمانہ بہت طویل ہو چکا ہے. وہ اس صورتحال سے اس وقت دوچار ہیں جس صورتحال سے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے انسانیت دوچار تھی. گویا ہاتھ اٹھا کے یہ کہا جا رہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس صورتحال میں اگر فرض کر لیجئے کہ کسی دوسری جگہ کے اوپر ایسی بات ملے, تو ہم بھی جا کے یہی کہیں گے کہ دیکھو ایک بڑی اعلیٰ بات ہم نے دیکھی ہے, اللہ کے پیغمبر نے بہت سی باتیں انسانوں کے لیے واضح کر دی ہیں, تم بھی اس کے جواب دو. تو ہدایت عالمگیر صداقت ہے. یہ جب بھی پہنچے گی, یعنی مجھے بھی جس وقت میں انجیل اٹھاؤں گا اور میں پہاڑی کا آواز پڑھوں گا تو یہی کرنا چاہیے. یہ ہدایت کی عالمگیریت ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بعثت وہاں ہو.
کہ پہلے ہر قوم کی طرف پیغمبر اور رسول بھیجے گا اور بعد میں پھر حضرت ابراہیم کی ذریت کے ساتھ ہی اس کو کر دیا گا ایکسکلوسیو. تو اس چینج آف سکیم کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی؟
دنیا کے اندر تہذیبوں کا ارتقاء، دنیا کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ پیدا ہو جانا، تاریخ کی روشنی میں آنے کا عمل شروع ہو گیا، تو اس کے بعد دیکھیے نا کیا کیا گیا. یعنی پہلے ہر قوم کے اندر والے کل امت رسول فیضا جا رسول قضیہ بینہم بالقسط ہوتا رہا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بعثت کے بعد دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا دنیا کے وسط میں، اور یہ کہا گیا کہ یہ علاقہ ہے کنعان کا علاقہ اور جزیرہ نما عرب کا، آپ اپنی ذریت کو یہاں آباد کریں گے. وہ اپنی قوم پر اتمام حجت کر چکے، ان کی قوم پر عذاب آ گیا، وہاں سے نکل آئے. اب ان کو دوسرا مشن سونپا گیا، تو یہاں سے نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا کہ ایک پورے علاقے میں اب پوری قوم کو نبوت دی جائے گی، پیغمبر ان کی ہدایت کا اہتمام کریں گے اور وہ قوم دنیا بھر کے لیے. یعنی بالکل وہی اصول اختیار کیا گیا جس کو آیت شہادت میں بیان کیا گیا ہے کہ لتکون شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدا. ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، بنی اسماعیل دنیا بھر کے لیے خدا کی گواہ ہیں اور ان پر محمد الرسول نے گواہی دے دی. آپ براہ راست نہیں دے رہے باقی دنیا کو، انہوں نے کرنا ہے. تو بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم کے ایک شاخ کے لیے فلسطین کا علاقہ خاص علاقہ خالی کرایا گیا. یعنی اصل میں تورات کیا ہے، استثناء کو آپ پڑھیں تو اصل میں اس خالی کرانے کے احکام ہیں، اسی کے لیے اسے الارض المقدسہ قرار دیا گیا. مقدسہ کا مطلب کیا ہے، اللہ نے اس زمین کو اپنے لیے خاص کر لیا. تو یہ گویا فلسطین اور جزیرہ نما عرب کو خاص کر لیا گیا. اب دیکھیں قرآن مجید اس کو فرق کو کیسے واضح کرتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحًا و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین. پہلے شخصی نبوت ہے آدم اور نوح مثال دی، اب کیا ہے پوری کی پوری ذریت آلہ ابراہیم اور آلہ عمران. یہ بحثیت قوم نبوت کے منصب اسی کو بیان کیا ہے، لقد اخترناہم علی علم علی العالمین فضلتکم علی العالمین. وہ کیا فضیلت ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی یا بنی اسماعیل کو، وہ یہی ہے کہ پوری قوم اصل میں خدا کی ہدایت اور شہادت کے لیے منتخب کر لی گئی. میں صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، قومی نبوت ہے، پوری قوم نبوت کے منصب پر فائز ہے. استفاء آدم اور نوح کا نہیں ہو رہا، آل ابراہیم اور آل عمران کا ہو رہا ہے، تو اس لیے نبوت بھی پھر انہی میں خاص ہوتی چلی گئی آہستہ.
یعنی کہ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب انسانیت بڑھے گی، کیونکہ پہلے اگر ہر قوم کی طرف رسول آتا تھا تو قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا، بکھری
ہوئی تھی نا، مختلف اقوام مختلف علاقوں میں بکھری ہوئی تھیں، وہاں پر نہ یہ پیغامات پہنچانے ممکن تھے نہ اس طرح کی صورت. دنیا ایک تاریخ کے دور میں داخل ہونے لگی جب، جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے، یعنی ہمیں جدید سائنس یہ بتا رہی ہے، اب تو کہا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ سال کے قریب تک انسانوں کے آثار مل گئے. چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ جن انسانوں کو ہم انسان کہتے ہیں آخری درجے میں، چلیے 30,000 سال 40,000 50 جتنے بھی ہوں گے، تاریخ ہمارے پاس کتنی، 4,000 5,000 سال، اس سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے. اس میں سے بھی حضرت مسیح تک کا دور پری ہسٹورک سمجھا جاتا ہے، یعنی آثار ہیں تاریخ کے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ یہ دنیا داخل ہونی شروع ہوئی ہے تاریخ کے، یعنی تاریخ کی روشنی میں ہونے کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اب ایک دوسرے سے آشنا ہونے والے ہیں، اب ہم ایک دوسرے کی بات کو محفوظ رکھیں گے، اب ہم ماضی کی چیزوں کو آگے منتقل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اب ہم ایک ہی دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے استفادے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. تو جیسے ہی اس دور کی قرب ہوا تو پھر ایک پورے علاقے کو منتخب کر لیا گیا تاکہ اس سے توحید کا مرکز بنے اور اس کا ظہور ہو. ہم بھی ویسے اسی طرح کرتے ہیں، یعنی 2-4-5-10 لوگ اکٹھے ہو کے پھر دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں.
رام جی صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبوت کا جو منصب ہے یہ قوموں کو دیا گیا حضرت ابراہیم کے بعد، تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
ایک قوم کو دیا گیا، ذریت ابراہیم کو، قوموں کو
ذریت ابراہیم کو دیا گیا، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ منصب آل رسول کو تقسیم ہو گیا ہے اور وہ اب اس وقت نبوت کے منصب پہ فائز ہیں.
اس میں مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ پورے بنی اسماعیل کو ہے. سورہ حج کی آخری آیت پڑھیے کیا ہے اس میں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، شروع ملت ابیکم ابراہیم. تو بنی اسماعیل انہی کو کہا ہے لتکون شہداء علی الناس، یہ پورا کا پورا منصب جو ہے یہ بنی اسماعیل کو، عربوں کو حاصل ہے. ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم ان کا حصہ بن جاتے ہیں. تبن
یہ کچھ سوالات آن لائن بھی ریسیو ہو رہے ہیں جی،
اس کا جواب بھی تورات میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. پردیسی کا لفظ استعمال کیا نا، کہ جب وہ باہر کا آ کے ایمان لائے گا تو اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ نبی بھی وہی کام کرتے ہیں جو رسول کرتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو الگ منصب تخلیق کیوں کیے؟ یعنی نبی کے اتمام حجت کے بعد بھی عذاب آ جاتا, کیوں ان میں نبیوں میں رسول پیدا کی؟
یہی آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا بینات ہیں جن کا ظہور پیغمبر یا نبی رسول کے ساتھ اس درجے میں ہوتا ہے کہ گویا اسی وقت عذاب کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. حجت تو میں نے آپ سے کیا, میری فطرت بھی کر رہی ہے قائم, وہ انفس و آفاق بھی کر رہے ہیں, وہ میرا عقلی استنباط بھی کر رہا ہے, حجت ہو رہی ہے پوری. اس حجت کا اس درجے میں پورا ہو جانا کہ یہیں فیصلہ سنا دیا جائے, اس کے لیے کچھ لازمی شرائط ہیں. خود خالق فیصلہ کرے کہ مجھے یہ قیامت برپا کرنی ہے, اس کے لیے ضروری بینات فراہم کی جائیں, پیغمبر کو اتنی مہلت دی جائے, اس کی حفاظت کا غیر معمولی اہتمام کیا جائے, اللہ یاسمک من الناس. اس کے بعد جا کر وہ مرحلہ آئے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائے. یہ یوں نہیں ہے کہ نبی بھیج دیا, آپ نے نبی کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا کر دیا, آپ نے جا کے کسی غار میں ڈال دیا, آپ نے حضرت یحییٰ کا سر اٹھا کے رکھ دیا. اللہ نے اگر مداخلت نہیں کی تو آپ پر عذاب کیسے آ جائے؟ جو خالق جس نے بھیجا ہے.
جی, رسولوں کو بھی قتل کرنے کا ذکر ہے قرآن کے اندر, تم نے رسولوں کو قتل کیا.
ہاں نہیں, وہ وہاں پر رسول کا لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید میں رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, محض خدا کے فرستادوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے جس طرح کے بدعت کا لفظ ہے, یعنی چیزیں اصطلاح بنتی ہیں لیکن وہ ایک عمومی مفہوم میں بھی استعمال ہوتی ہیں. رسول کا مطلب ہے پیغمبر, اس معنی میں استعمال ہوتا ہے.
ایک اور سوال ہے جی کہ نبی کی ضرورت آپ نے بھی پڑھایا ہے, اس دور میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نبی کی ضرورت ہے, لوگ خدا کی نعمتوں کو بھی بھول چکے ہیں اور الہات کے اوپر بھی استدلال کر رہے ہیں, تو اتمام حجت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بند کیوں کر دی؟
اللہ تعالیٰ نے کوئی سلسلہ بند نہیں کیا, اللہ نے اپنی کتاب جو ہے اس کو محفوظ کر دیا, وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے, وہ کتاب اتمام ہدایت بھی کر رہی ہے, اتمام حجت بھی کر رہی ہے, دونوں کام کر رہی ہے. یعنی آپ کس لیے بھیجا جائے؟ تاریخ کے اس دور میں آپ آ گئے کہ جہاں ایک کتاب کی دعوت پورے عالم تک پہنچانا ممکن ہو گیا. تو پیغمبر اور رسول تو کسی قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے آتے تھے, اب روز روز کیوں فیصلے کرانے ہیں؟ قیامت کا فیصلہ قریب آ گیا. یہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر گویا مصلحین ہوتے ہیں, ایسا نہیں
گاندھی صاحب
قومیں خراب ہو گئی ہیں. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے یہی استدلال کیا نا, نہیں کوئی بنیاد نہیں. اتمام ہدایت وہ ہو گیا, اتمام حجت بھی ہو گیا, دونوں کام ہو گئے. عالمی سطح پر اتمام حجت کا, یہ ہم ختم نبوت میں بحث کریں گے, آگے آ رہی ہے. عالمی سطح پر رسول اللہ کے بعد اتمام حجت کا اہتمام ہو گیا ہے, خدا اہتمام کرتا ہے حجت پوری ہو جائے, یہ قیامت میں فیصلہ ہو جائے کس پر ہوئی کس پر نہیں ہوئی, اہتمام موجود ہے پوری طرح.
گاندھی صاحب, یہ جو ہم تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے کہ زمانہ رسالت کے جو اہل کتاب ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اپنی موت سے پہلے کہ پیغمبر کا میسج صحیح تھا, وہ کون ہیں لوگ زمانہ رسالت کے جو اہل کتاب ہیں, تو کن لوگوں سے مراد ہے؟
زیادہ تر یہود تھے, بہت چھوٹے چھوٹے گروہ نصارہ کے بھی موجود تھے, زیادہ بڑا مرکز ان کا جو تھا وہ خیبر میں تھا, اور بعض بستیوں کا ذکر بھی تاریخ میں آتا ہے, اور یثرب میں بھی کافی بڑے قبیلے آباد, تین قبیلوں کو تو پوری تاریخ ہمیں معلوم.
تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اسلام کا میسج,
کر لیا تھا دل سے, یہ اللہ باطن کی خبر دے رہے ہیں.
جی جی, اچھا ٹھیک,
زبان سے نہیں قبول کیا.
ہاں اچھا,
یہ جو باطن کی خبر کا پہلو ہے اس کا ایک بڑا دلچسپ چیز ہے, کبھی آپ البیان میں دیکھیے, سورہ آل عمران جو ہے یہ پڑھی جا رہی ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت پڑھتے تھے نا, تو پڑھنے کے دوران میں مخاطبین کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے ہیں, اس کو ٹوک کر اللہ تعالیٰ نے ان پر تبصرہ کیا ہے. بڑی دلچسپ چیز ہے, ٹوک کے بات کو تبصرہ کیا ہے, دل میں خیال, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا ہے, یہ کام خدا ہی کر سکتا ہے.
رامدی صاحب, بہت سارے مفسرین جو ہیں وہ لا یؤمنون بہی کو مراد لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے لوگ اس کو مان جائیں گے.
جی, تو آپ کو اگر ان کی بات زیادہ معقول لگتی ہے تو آپ مان لیں, میں تو وہ اصل میں سلسلہ کلام کو انہوں نے اوپر سے بہت معذرت کے ساتھ دیکھا ہی نہیں ہے. بحث یہ چل رہی تھی, دیکھا ہی نہیں انہوں نے کہ اوپر کا فقرہ نامکمل رہ گیا, کہ یہ اہل کتاب آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ کتاب ہمیں نہیں قبول, اس کی جگہ آسمان سے کوئی کتاب, یسن و کاہل الکتاب سے سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ اس سے پہلے موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑے بڑے مطالبات کرے, یہاں سے غصہ آ گیا اللہ تعالیٰ کو. اس غصے کا پھر شدید اظہار ہوا ہے حضرت مسیح تک. اب بات جو اصل میں اٹھائی گئی تھی اس کا جواب دیا ہے کہ آپ بالکل فکر مند نہ ہوں, ان میں سے ایک ایک اس قرآن کو مان کر دنیا سے رخصت ہوگا. تو یسن و کاہل الکتاب سے متعلق ہے جملہ, وہ قریب تھے, حضرت مسیح کا ذکر قریب تھا, لوگوں نے اس سے لے لیا, یہ دیکھا نہیں کہ اوپر سے بات کیا چل رہی ہے.
یہ سوال ہے جی کہ یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ احزاب کے اندر وقتی نوعیت,
یعنی میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آنے لگ گئی. الحمدللہ الحمدللہ, بڑی مبارک بات.
تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ احزاب میں ایک وقتی تدبیر کے طور پہ وہ جو احکام دیے گئے ہیں اور نور اصل ہے, لیکن نور کے اندر جب یہ کہا گیا ولی یضرب نبی خمرین نالا جیوب, تو اب یہاں پر جو خمار کا لفظ آیا ہے یہ تو ایک پہلو سے نشانی دے رہا ہے نا کہ وہ سروں کی اوڑھنیاں جو تم اوڑھتے ہو گویا ایک آبویس بات ہے, ان کو اب آگے سینوں پہ گرا لو.
تو آبویس بات کو آبویس رکھتے ہیں, یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے, اللہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس میں جو کچھ موجود ہوتا ہے اسی پر گفتگو کریں گے نا. جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ تمہیں زینتوں کا ابداع نہیں کرنا چاہیے, یعنی خواتین کو. جو زائد بات کہی گئی وہ ایک ہی ہے, ایک یہ غز بصر میرے لیے بھی ہے خاتون کے لیے بھی, دونوں کو الگ الگ خطاب کر کے کہا. اس کے بعد حفظ فروج, اس پر لوگ غور نہیں کرتے کہ وہ ایک کامل حکم ہے, یعنی شرمگاہوں کی حفاظت. شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی, یعنی ایک دھجی لپیٹ لینے سے ہو جائے گی, یعنی اس میں لباس کیسا پہننا چاہیے, اس کی طرف میلان کے امکانات کو ختم کرنا چاہیے. وہ آپ کے باطن کی بھی اصلاح ہے, وہ ظاہر کی بھی اصلاح ہے, اس کے اندر بدکوارگی, برا لباس, سب چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں, میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی. تو یہ دوسری بات مجھے بھی کہی گئی ہے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, اس میں کوئی فرق نہیں. جو بات صرف خواتین کو کہی گئی ہے وہ کیا ہے, لا یبدین زینتہن, یعنی وہ جس وقت زیب و زینت کیے ہوئے ہوں. اس میں پہلی جو بنیادی غلطی لوگوں نے کی وہ تو یہ کی کہ زینت کو حسن کے معنی میں لے لیا. عربی زبان میں زینت کبھی حسن کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. حسن کے لیے حسنی کا لفظ استعمال ہوگا, جمال کا لفظ استعمال ہوگا. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے, اسی سورہ احزاب میں ہے, کہ اگر آپ کو ولو آجبا کا حسن ہننا, تو زینت کیا ہے, ما یتزین بہ, یعنی وہ چیزیں جن سے آپ سجاتے بناتے ہیں کسی چیز کو, عربی زبان میں زینت ان کو کہتے ہیں. تو اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں, یعنی اگر انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہے, اگر انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اس کا اظہار نہ کریں. اس میں دو چیزوں کو مستثنا کر دیا, ایک یہ کہ بعض زینتیں ایسی ہیں کہ جو عادتاً ظاہر ہوتی ہیں, ہاتھ پاؤں چہرہ ہے, انسان ان کو تو نہیں ڈھانپتا. تو الا ما ظہرا منہا, اس میں بھی غلطی یہ ہوئی کہ الا آئیں یظہرا منہ شے کے معنی میں لے لیا اس کو. یہ ہو نہیں سکتا عربیت کی روح سے, یہ اصل میں ہے الا ظاہر منہ, یعنی جو عادتاً جبلتاً ظاہر ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں مستثنا کر دیں. اس کے بعد ایک دائرہ مستثنا کر دیا, یعنی تمہارے شوہر ہیں, تمہارے باپ ہیں, تمہارا خاندان کے لوگ ہیں, وہ ایک پوری فہرست بیان کر دی, مستثنا کر دیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب الا ما ظاہرا منہا کہہ دیا تو اس کے بعد پھر کون سی زینت ہے چھپانی ہے. آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ سینے کی زینت, اس کے بارے میں کہا, اور اس کے لیے اپنی جو تمہاری اوڑھنیاں ہیں ان کو سینے پر لے لو. یضربن بخمرہن علی جیوبہن, اور جو تمہاری چھپی ہوئی زینتیں پاؤں میں ہوتی ہیں, پازیب وغیرہ پہنی ہیں, ان کے بارے میں بھی احتیاط کرو کہ جھنکار نہ پیدا ہو پائے.
بس اتنا, کرنے کا وہ
کوئی ذکر نہیں ہے اس کا, بالکل بات ہے, کوئی حقیقت نہیں. یہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میں نے اس پہ استدلال بھی کیا ہے کہ سر کی اوڑھنی جو ہے یہ اچھی چیز ہے, اور وہ میرے یہ کتاب ہے مقامات, اس میں آرٹیکل ہے سر کی اوڑھنی کے عنوان سے, کیسے استنباط کیا ہے اس کو آپ وہاں دیکھ لیجئے. لیکن اچھی بات ہے, فرض جو ہے وہ صرف وہی یضربن بخمرہن علی جیوبہن, یہ نہیں ماننے کے لیے تیار لوگ سرور لے لیتے.
یہ سوال ہے جی کہ,
اور یہ جو جملہ ہے, دونوں جملے, یعنی یہ اس جملے کا ٹھیک ترجمہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں سوائے ان جگہوں کے جو عادتاً یا جبلی طور پر ظاہری ہوتی ہیں اور اس کے لیے اپنے سر کی اوڑھنیاں یا دوپٹے یا جو ان کا لباس کا حصہ ہے اس کو سینے پر بھی لے لیا تھا.
یہ ہوتا ہے کہ خمار ہیڈ کورنگ تھی تو وہ تو ہے ہی ہے
ہر معاشرے کے اندر. اس وقت آپ نے ایک قمیص پہنا ہوا ہے, لمبا قمیص ہم پاکستانی پہنتے ہیں, تو میں اگر آپ سے کہوں ذرا مالٹے لے آئیے اور جھولی میں ڈال کے لے آئیے گا, تو اس وجہ سے اب قمیص تو پہننا واجب ہو گیا. حکم واقعے سے ہوتا ہے ہمیشہ. قرآن مجید کا یا الہامی کتابوں کے بارے میں یہ میں بحث کر چکا ہوں, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ وہ کلیے کے انداز میں کبھی بات بیان نہیں کرتے, بیان واقعہ سے ہمیشہ حکم بیان کیا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید یہ نہیں کرے گا, میں ہم فقہ بنا رہے ہوں گے نا, ہم کیا کریں گے, تمہیں روزہ رکھنا تم پر فرض ہے, اگر کوئی مشقت کسی بھی نوعیت کی پیش آ جائے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ دو نمایاں چیزوں کو لیں گے اور بیان کر دیں گے, تو من کانا مریضن اولا سفرن, آپ نے استنباط کرنا ہے اس سے, یعنی الٹ کر دیتے ہیں صورت. یہاں کچھ بھی نہیں ہے واقعے میں, اگر آپ نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے تو اسی کی بنیاد پر آپ سے کہا جائے. حکم یہ ہے کہ اس کو چھپانا ہے سینے کے زیورات کو اور سینے کو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَيْهِ, کیسے چھپانا ہے بھائی, خمار ہے نا عورتوں کے پاس, پہنتی ہیں. یہ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو استدلال ہے سر والا دوپٹہ آپ کے ہاں کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ سر ڈانپنے کے لیے ہوتا تھا نا, اب سر ڈانپتی ہیں عورتیں اسے, تو دوپٹہ بھی اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے. اب وہ پہلے بیچارہ گلے میں آیا, اس کے بعد ادھر سے ایک طرف لٹکا دیا جاتا ہے, وہ پھر بھی دوپٹہ ہی ہے, لفظ بدل دیں گے. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ خمار کا وجود سر ڈھانپنے ہی سے ہوا, وہ عرب عورتوں کے لباس کا حصہ بن گیا. اللہ نے جب یہ چاہا کہ وہ سینے کے زیورات کو ڈھانپیں تو جو چیز ان کے پاس موجود تھی اسی سے حکم دے دیا. اسی اصطلاح کے
یہ سوال ہے جی کہ اگر یہ کتاب,
اللہ تعالیٰ کو پوری بات کہنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے سر اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ سر پر بھی لے لے اور یہ بھی کر لے, نہیں کہا. اور دوسرا پلیسمنٹ نہیں لوگوں نے سمجھی اس کی کیا ہے, یعنی یہ جو آیت ہے یہ یا فضنا فروجہ ہننا کے بعد نہیں ہے, لا یبدینا زینت ہننا کے بعد ہے, یہ اس کا طریقہ بتا رہی ہے.
یہ سوال ہے جی کہ کتاب حجت ہے تو کسی نے کتاب کی اپنی تشریح کی, ہم اجمی کیسے سمجھیں گے, کتاب تو عربی مبین میں ہے تو عربوں کے لیے حجت ہوگی, ہمیں تو پہلے مولویوں کی تشریح کا محاسبہ کرنا ہے پھر کتاب سمجھنی.
آپ کے لیے قرآن ہدایت ہے, حجت جن کے لیے بننا تھا وہ بن کے ان کا خاتمہ کر چکا, تو ہدایت حاصل کرے. وہ ہدایت آپ کے اندر بھی ہے, آپ کے باہر بھی ہے. ہدایت کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ قرآن موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر آپ کی زبان میں, بلکہ اگر آپ اپنی زبان بھی اچھی نہ جانتے ہو تو بری زبان بول کے انڈیلا جائے, یعنی کوئی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہدایت کی, تو اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ کھڑا کریں. ہدایت میری ضرورت ہے, میں اس کو اگر وہ زمین کے کسی اندر بھی دفن ہوگی تو چاہیے کہ جا کے تلاش کروں. تو آپ کو اتنا ہی مسئلہ پیش آ گیا کہ عربی میں, آپ مجھے بتائیں کہ اس کا حل آپ تجویز کر سکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ پھر لاہور کی زبان میں نازل کرے اور پوٹھوار میں جائیں تو اس کی زبان میں نازل کرے اور ہزارہ جائیں تو اس کی زبان میں نازل کرے, تو کسی زبان میں ہوگی. علماء کا کوئی مسئلہ نہیں, قرآن مجید کے تراجم جیسے ہی دنیا تک بات پہنچی ہونا شروع ہو گئے. تو ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ہاں عربی زبان کو, یعنی میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا, یعنی ان کی قومی زبان ہر جگہ مختلف ہو سکتی ہے, ان کے لیے ایک بین الاقوامی زبان تاکہ وہ دنیا میں جی رہے ہیں تو رابطہ پیدا کر سکیں, ان کے مذہب کی زبان ہونا چاہیے تھا, یہ ضرورت نہ ہوتی, لیکن نہیں ہوا. تو اب ترجمے سے ہدایت, ہدایت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی بلاغت فصاحت کیسے بات کرتا ہے اس کو آپ جانیں, اور اگر واقعتاً کوئی اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو بھائی ہمت کر کے تھوڑی عربی سیکھ لیں.
آخری سوال ہے جی,
ہدایت آپ کو اپنی ضرورت بننی چاہیے, یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ ہر 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 جگہ پہ پہنچائیں. وہ کہتے ہیں وہ ہدایت میں نے دے کے آپ کو بھیجا ہوا ہے, یہ میرا احسان ہے, اتمام نعمت کر رہا ہوں. تو آپ کو نعمت کو پانے کے لیے خود تگود کرنی چاہیے.
یہ آخری سوال جی کہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پڑھایا ابھی نبی کی معرفت میں کہ یہ مظہر عتم ہوتے ہیں اخلاقیات کا, تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو پیغمبروں کو مانتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مفقود اخلاقیات ہی ہوتی ہیں؟
یہ مسلمانوں سے پوچھئے نا, یعنی میں تو مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہوں, پیغمبر کی بات بیان کر رہا ہوں. یعنی انسانوں کو پیغام پہنچانا ان کا کام ہے, انسانوں کو حاصل کرنا ہے, کتنا حاصل کرنا ہے, کہاں تک جانا ہے, میں نے تو دیکھیے ابھی دانشوروں کے مجلس میں لاہور میں تھا, اس میں آپ کے ملک کے بڑے دانشور شریک تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بہت سی بحثیں ہوتی ہیں نا یہی کہ صحابہ نے کیا کیا, بعد میں یہ جنگ ہو گئی وہ ہو گیا لڑ پڑے یہ کیا. میں نے کہا بھائی محمد الرسول اللہ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں سارے کے سارے مرتد ہو گئے, اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ بتا دو. یعنی میں نے ان کے دین کو دیکھ کر ہی مان لانا ہے. اگر مجھ تک وہ بات پہنچ گئی ہے یقینی ذرائع سے جو محمد الرسول اللہ نے پیش کی, تو میری دلچسپی تو اس بات سے ہونی چاہیے. یہ میں تاریخ پر ایمان نہیں لایا, محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا. تو یہ آپ بحث کرتے رہے تاریخ پر.